عربي للحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال الله في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال الله في مقام آخر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت الفتن أو البدع وسبت أصحابي فليزيل العالم علمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. گرامی قدر علماء کرام، سامعین محترم، انجمن سپاہ صحابہ کراچی کے عزیز نہار جیالے نوجوانوں، متعدد مرتبہ کراچی میں مختلف مقامات پر آل سنت کے آج کی طرح بڑے بڑے اجتماعات سے مجھے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے. اس دفعہ حاضری کا مقصد جلسوں سے مخاطب ہونا میرے پروگرام میں شامل نہیں تھا. میں کسی نجی اور ضروری پروگرام کے سلسلہ میں ہنگامی طور پر اچانک کراچی حاضر ہوا تھا، لیکن دوست احباب نے اور سپاہ صحابہ کے رہنماؤں نے، کارکنوں نے آج کا یہ جلسہ ترتیب دے لیا اور صبح جمعہ کے اجتماع میں بھی ایک جگہ مجھے پابند کر لیا گیا، اور پھر جمعے کے بعد ایک مظاہرے کے لیے بھی میری ڈیوٹی لگا دی گئی ہے. کچھ دنوں سے صحت خاصی ناساز چلی آ رہی ہے. خرابی صحت کے باعث میں قطعاً اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اپنے جذبات کا اپنے مزاج کے مطابق اظہار کروں، یا یوں کہہ لیجیے کہ آپ کے جذبات پر پورا اتر کر خیالات کا اظہار کروں. کام کیونکہ اتنے بڑے جلسے کا اہتمام کا لیا گیا، اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں تو اب میری کوشش یہ ہوگی کہ میں چند ضروری گزارشات آسان سے آسان لفظوں میں پیش کروں اور آپ یہ مہربانی کریں کہ آپ کی پوری توجہ میری گزارش آپ کی طرف رہنی چاہیے تاکہ گفتگو سمجھ لیں اور سمجھانے میں نہ آپ کو دقت محسوس ہو اور نہ مجھے. میں پر امید ہوں کہ آپ جتنی دیر یہاں تشریف فرما رہیں گے وہ خالصتاً مذہبی مسلکی جذبے کے ساتھ تشریف فرما رہے گے اور میری تمام تر گفتگو کو آپ ایک تاریخ کی گفتگو یا ایک پروگرام کی گفتگو سمجھ کر سماعت فرمائیں. میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ جتنی گفتگو کسی جلسے میں کی جائے وہ اتنی مدلل ہو کہ سننے والوں اس کی سچائی میں تقریباً کوشش یہ ہوگی کہ میں جتنی گفتگو کروں گا وہ اتنی وزندار ہوگی کہ آپ کے اس مجمع میں کسی بھی شخص کو جس کے دل میں رتی بھر ایمان ہے اس کی سچائی میں شک نہیں رہے گا. جیسے یا کانفرنس اس لیے منعقد نہیں کی جاتی کہ آدمی انہیں اپنی زندگی کا کوئی مشغلہ سمجھے یا وقت گزارنے کے لیے یا نعرے بازی کے لیے یا کسی اور غرض کے لیے انہیں ایک ذریعہ تصور کرے. نہیں, مذہبی جلسے اور کانفرنس ایک مقصد کے لیے کی جا رہی, ایک پروگرام کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے منعقد ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو اپنا مزاج اور طبیعت بتلا دی ہے کہ میں جتنی بھی گفتگو کسی جلسے یا کانفرنس میں کرتا ہوں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انتہائی وزندار اور مدلل ہو, سننے والے کو اس میں شک نہ رہے. وہ اگر اس گفتگو کے مطابق عمل کرے یا زندگی گزارے تو پورے اطمینان کے ساتھ اس کے ذہن میں کوئی تزلزل نہ ہو, یہ میری کوشش ہے. بلکہ کچھ عرصہ سے میری کوشش یہ بھی ہے کہ میں اپنی تقریب کو, ہر تقریب کو زندگی کی آخری تقریب سمجھ کے کرتا ہوں. اس لیے کہ ہو سکتا ہے آنے والے دن میں زندہ نہ رہوں اور کسی بھی شخص کو اپنی موت کا علم نہیں, آپ میں سے بھی کسی کو علم نہیں ہو اور مجھے بھی علم نہیں. تو میں ہر تقریر تقریباً آج کل یہ سوچ کر کر رہا ہوں کہ عین ممکن ہے کہ آج کی تقریر آخری تقریر ہو. اس لیے میری یہ کوشش رہتی ہے کہ گفتگو کو جتنا مدلل اور وزندار بنایا جا سکے اتنا بنا دیا جائے تاکہ سننے والوں کا وقت ضائع نہ ہو اور وہ اگر عمل کرنا چاہیں تو اطمینان کے ساتھ عمل کر سکے, ان کے دل میں کسی قسم کا کھٹکا یا خدشہ یا شکوک و شبہات نہ رہے. چنانچہ آج کی گفتگو بھی میں اپنی اسی سوچ کے مطابق کرنا چاہتا ہوں. رب العزت کی بارگاہ میں مذہبی جذبات کے ساتھ دلی طرف کے ساتھ آپ التجا کریں کہ وہ ذات حق مجھے سچ حق کہنے کی توفیق دے, سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو بلکہ پوری ملت اسلام کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اصل عمل عمل نہیں ہے تو سارے قرآن و سنت کو سننے کا کوئی فائدہ نہیں, اس کا نتیجہ کوئی برآمد نہیں ہے. در حقیقت مطلوب تو عمل ہے, جس بات کو آدمی سچا سمجھتا ہو پھر اسے اس پر بغیر کسی جھجھک کے عمل کرنا چاہیے. آپ حضرات کو کافی حد تک جس بات کا علم ہو چکا ہے کہ انجمن سپاہ صحابہ پاکستان آل سنت کی وہ واحد نوجوان منظم تنظیم ہے کہ جس سے جرت کے ساتھ شیعہ کے کفر کو اعلانیہ بیان کیا اور پاکستانی سنی قوم کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے اور یہ کوشش اب بھی جاری ہے اور زندگی رہی تو جاری رہے ان شاء اللہ کہ ہم سنی قوم کو قائل کر سکے کہ شیعہ فرقہ مسلمان فرقہ نہیں بلکہ میں ایک لفظ اور بھی کہتا جاؤں پوری دیانتداری کے ساتھ اور وزنی دلائل کی روشنی کہ شیعہ اپنے کفریہ عقائد کے لحاظ ہندو سکھ عیسائی مجوسی اور پارسی جیسے تمام کافروں سے زیادہ خطرناک کافر ہے. یہ الفاظ میرے آپ مقررانہ شولا نوائی نہ سمجھیں, نہ مبلغانہ لن ترانی سمجھیں, نہ ہی اس کو تعصب پر مبنی تصور کریں اور نہ ہی میرے ان الفاظ کو غم اور غصے کی پیداوار سمجھیں اور نہ ہی آپ میرے ان الفاظ کو شیعہ دشمنی کا رد عمل سمجھیں, نہیں بلکہ ان الفاظ کو آپ مبنی بر حقیقت تصور کریں کہ میں نے سوچ سمجھ کر پوری دیانتداری کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کیے کہ شیعہ اپنے کفریہ عقائد کے لحاظ جو کفریہ عقائد اس کی مذہبی کتب میں موجود ہیں یہ ہندو سکھ عیسائی جیسے خطرناک کافروں سے بھی زیادہ خطرناک ہے. رہی یہ بات کہ اتنے بڑے خطرناک کافروں کے کفر پر پردہ کیوں پڑ رہا ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پردہ نہیں پڑ رہا. جس نے کوشش کی اسے ان کا کفر چمکتے ہوئے سورج کی طرح نظر آ گئے, اور جنہوں نے کوشش نہیں کی انہیں نظر نہیں آئے. بات صرف کوشش کی ہے, آپ کسی چیز کو تلاش ہی نہ کریں تو آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ آپ کہیں کہ یہ چیز ہے نہیں کائنات میں. آپ تلاش کریں, وہ چیز نہ ملے پھر آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ نہیں. لیکن اگر آپ نے تلاش ہی نہ کی اور آپ گھر بیٹھے یا بند حجرے میں بیٹھے یا گھر کی چار دیواری میں بیٹھے یہ اعلان کر دیں کہ یہ چیز کائنات میں نہیں ہے, تو آپ کے اعلان پر کوئی بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہوگا, نہ آپ کے اعلان میں کوئی وزن ہے. آپ نے ایک چیز کو تلاش ہی نہیں کیا تو آپ کیسے حقدار بن گئے اس کے کیا آپ اعلان کر دیں کہ یہ چیز کائنات میں نہیں. تلاش کے بعد, محنت کوشش جستجو کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز دنیا میں نہیں ہے, یا مثال کے طور پہ پاکستان میں نہیں ہے, یا تلاش کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی میں نہیں ہے, یا تلاش کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے محلے میں یا میرے علاقے میں نہیں ہے. یہ ایک مثال ہم کر رہا ہوں. ایک چیز کو آپ تلاش کرتے ہیں پھر نہیں ملی تو آپ کہہ سکتے ہیں نہیں, لیکن اگر آپ نے تلاش ہی نہ کی ہو آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ کہیں کہ یہ چیز نہیں ہے. میں بھی اسی طرح جنہوں نے جستجو کی انہیں سیا کا پتر چمکتے ہوئے سورج کی طرح نظر آیا ہے, اور انہوں نے کافر کہا ہی. آج کی بات نہیں, آج کی بات نہیں, صدیاں پہلے امام مالک نے سیوں کو کافر کہا ہے. آپ تفسیر مرارت پڑھ لیں, آپ کو امام مالک کا یہ فتویٰ مل جائے گا. اسی طرح آپ اور کئی قرآن حکیم کی تفاسیر کا مطالعہ کریں, آپ کو ان میں بھی امام مالک رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ مل جائے گا. صدیوں پہلے علامہ ابن تیمیہ نے الصارم المسنون علی کاتم الرسول اپنی تاریخ ساز مایا ناز کتاب میں سیوں کو کافر کہا ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں. صدیوں پہلے مجدد ارسانی جنہیں گویا اس دنیا سے گئے ہوئے, اب پانچویں صدی شروع ہو رہی ہے, یعنی 400 سال تقریباً پہلے حضرت مجدد الثانی نے شیعہ کو اس وقت کافر کہا ہے جب علماء ما وراء النہر نے شیعوں کے کفر کا فتویٰ دیا تھا, اور شیعہ نے ان علماء کے فتوے کا رد کرتے ہوئے جواب لکھا کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں ما وراء النہر کے علماء نے غلط کافر کہا ہے. تو حضرت مجدد الثانی نے علماء ما وراء النہر, یہ علاقے کا نام ہے, ان کے فتوے کی تائید کی, قرآن و سنت کے دلائل دیے, اور یہ ثابت کیا کہ شیعہ واقعی کافر ہے مسلمان نہیں. حضرت مجدد کے جس فتوے کو بھی میں نے عرض کیا ہے کہ 400 سال گزر گئے, تھوڑا عرصہ نہیں, یہ مختصر مختصر عرض کر رہا ہوں مختلف صدیوں کے مقتدر علماء کرام کی. گویا جدوجہد یا محنت یا کاوش. اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بہت عرصہ پہلے
تسلیمات الہیہ شیعہ کے لیے یہ تعریف کی ہے کہ شیعہ ختم نبوت کے قائل نہیں، چاہے وہ زبان سے کہیں کہ ہم ختم نبوت کے قائل ہیں لیکن فی الحقیقت قائل نہیں. شاہ ولی اللہ محقق دہلوی کا تقویٰ پرہیزگاری للہیت، سیاسی خدمات، مسلمان اسلام کے خلاف ان کی جدوجہد اور لڑائی، یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. اور خصوصاً حدیث نبوی کی خدمات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ایک مسلمہ حقیقت ہے. لیکن اتنا بڑا متقی پرہیزگار عالم اور اتنا بڑا عظیم محدث کھل کے کہتا ہے کہ شیعہ ختم نبوت کے قائل نہیں، اور تسلیمات الہیہ میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے. اور دلیل یہ بھی کہ شیعہ جو 12 امام مانتے ہیں اور امام کی جو تعریف کرتے ہیں، اس عقیدہ امامت کی بنیاد پر شیعہ ختم نبوت کے قائل نہیں. میں مختصر اس کی وضاحت کرتا جاؤں. شیعہ کہنا عقیدہ امامت کیا ہے؟ شیعہ کہتے ہیں امام معصوم ہوتا ہے، اس پر باطنی وحی آتی ہے، ہر شب قدر میں ایک سال کے اس پر احکام اترتے ہیں اور وہ پورے سال میں اس کے مطابق عمل کرتا رہتا ہے. امام ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا، ران سے پیدا ہوتا ہے. امام آگے اور پیچھے برابر دیکھتا ہے. امام سو جائے تو اس کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، امام کے جسم سے خوشبو آتی ہے. یہ تقریباً سوائے ران کی پیدائش کے نظریے کے باقی تقریباً وہ صفات ہیں جو رسول کی صفات ہیں، نبی کی صفات ہیں. اور شیعوں نے یہ امام نے تسلیم کی اور اس پر وہی کا آنا مانا ہے، جبکہ پوری ملت اسلامیہ یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، وہی کا انقطاع ہو چکا ہے، اب وہی نہیں آئے گی، اب جبریل کسی پر رب کے احکام نہیں لائے گا، یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے. 1400 سال گزر گئے، ختم ہو گئے. لیکن شیعہ کے قائل کہ ہر سال امام پر شب قدر میں سال کے احکام اترتے ہیں، رب اتارتا ہے اور وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. اور یہ بھی لکھا ہے شیعوں نے کہ امام کو حلال کو حرام کرنے کا اختیار ہے، حرام کو حلال کرنے کا اختیار ہے. یہ سارا کا سارا نقطہ نظر شیعوں کا ان کی مذہبی کتب میں عقیدہ امامت کے نام سے موجود ہے. اسی عقیدے کی بنیاد پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر ہیں، چاہے زبان سے اقرار کرتے رہے کہ ہم قائل ہیں لیکن فی الحقیقت وہ اس کے قائل نہیں. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ختم نبوت کا منکر مسلمان نہیں ہے. تو گویا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی شیعہ کے کفر کا فتویٰ دیا اور بڑی غرت کے ساتھ دیا. پھر شاہ صاحب کے لائق ترین فرزند شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا فتویٰ بھی فتاوی عزیزی میں موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حنفی کا مفتی قول یہ ہے کہ شیعہ مسلمان نہیں، شیعہ کے ساتھ سنی بچی کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کافر ہیں، مسلمان نہیں. اسی طرح آپ اور آگے بڑھا ہے تو لگائے دیوبند کی ریڑھ کی ہے، 57 کی جنگ آزادی کا عظیم ہیرو قطب الاقطاب حضرت علامہ رشید احمد گنگوئی، اللہ اس عظیم انسان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے. وہ فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ایک شخص نے سوال کیا، عام سوال، کہ ایک عورت نے نکاح کیا ایک شخص سے اور مغالطے میں نکاح ہو گیا ہے، مرد شیعہ تھا عورت سنی تھی، کیا اب اس عورت کو اس سے طلاق لینی پڑے گی؟ تب جدائی ہو سکتی ہے؟ یہ بغیر طلاق کے جدا ہو جائے کہ اس کا نکاح ہوا ہے یا نہیں. اگر نکاح منعقد ہو گئے تو طلاق لینی ضروری ہوگی, اور اگر سرے سے نکاح ہی نہیں ہوا تو طلاق کی ضرورت نہیں. تو سوال پوچھتا ہے کہ کیا یہ سنی عورت جس کے ایک سیے سے نکاح مغالطے بھی ہو گئے, یہ طلاق لے کر جدا ہو سکتی ہے, نکاح ہوا ہے اور یا نہیں ہوا؟ اگر نکاح ہوا ہے تو طلاق لینی پڑے گی, نکاح نہیں ہوا تو طلاق کی ضرورت نہیں ہے. وہ پوچھتا ہے یہ کہ یہ عورت بغیر طلاق کے جدا ہوگی یا طلاق لینی پڑے گی, نکاح منعقد ہوا ہے یا نہیں. اسی طرح وہ دوسرا سوال یہ کرتا ہے, کہہ رہے ایک شخص مسلمان سنی مسلمان تھا, وہ مر گیا, اس کی اولاد سیاہ ہو گئی, یہ اولاد اپنے اس سنی مسلمان باپ کی وارث بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی؟ یہ اس کا سوال ہے. حضرت گنگوہی نے جواب دیا, وہ فتاوی رشیدیہ میں درج ہے, کسی کو نظر نہ آئے تو اس کی آنکھوں کا قصور اور جرم ہے, ہمارا کوئی جرم نہیں. حضرت گنگوہی جواب دیتے, عورت بغیر طلاق کے جدا ہو, کیوں؟ فرماتے شیعہ کافر اس سے سنی مسلمان عورت کا سرے سے نکاح ہی منعقد نہیں ہوا, جب نکاح نہیں ہوا تو طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بغیر طلاق کے جدا ہے. جو بچے جو لڑکے باپ کے شیعہ ہو گئے اور باپ سنی الاقیرہ بن رہے, وہ لڑکے شیعہ ہو کر کافر ہو چکے, وہ اپنے سنی مسلمان باپ کی جائیداد کے وارث نہیں بن سکتے. یہ فتویٰ حضرت گنگوہی کا فتاوی رشیدیہ میں آج بھی درج ہے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انجمن صبح صحابہ نے شیعہ کے کفر کو سٹیج پہ کھل کے بیان کیے, لیکن اس میں ہماری کوئی جدت نہیں, ہم نے کوئی نیا مسئلہ نہیں پیدا کیا, ہم نے کوئی اتحاد نہیں کیا, ہم کسی ضد کی بنیاد پر نہیں اٹھے, ہماری کوئی بیعت نہیں کہ کسی نے ہمیں کھڑا کر دیا ہو, یا ہم کوئی مفادات لے کر اٹھے, یا ہمارا مطلوب کوئی فتنہ یا شر یا فساد پیدا کرنا ہو. نہیں, ہم نے اس مسئلے کو اٹھایا, جس مسئلے پر میں دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ 1400 سال کے وہ تمام مقتدر علماء کرام اجماع کیے ہوئے کہ جن جن علماء نے سیت کو پڑھا ہے, اگر کسی شخص نے سیت کو پڑھا نہیں, اس کا لٹریچر اس کے سامنے نہیں آیا, ان کے عقائد سامنے نہیں آئے, تو اسے حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ ہمارے اس موقف کی تردید کرے, وہ خود جستجو کرے, وہ تلاش کرے, تو وہ اسی نتیجے پہ آ جائے گا جس پر ہم آئے ہیں. لیکن جہاں تک ہمارے موقف کا تعلق ہے, الحمدللہ ہم اس لیے مطمئن ہیں کہ ہم نے وہی موقف اختیار کیا جو 1400 سال سے مقتدر علماء کرام تقریباً ہر صدی میں اختیار کرتے چلے آئے, اور انہیں ہر صدی میں شیعہ کو کافر کہا ہے, ان کے عقائد اور نظریات کی بنیاد پر. لیکن نئے علماء سے بھی آگے بڑھ کر خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کی بات کرتا ہوں. میرا مطلوب آج کی گفتگو سے یہ ہے کہ میں آپ کو سپاہ صحابہ کا موقف سمجھا سکوں اور یہ اپیل کر سکوں کہ کراچی جیسے شہر میں سپاہ صحابہ کو پوری جرت کے ساتھ اٹھنا چاہیے. عام درد کی تقریریں بی سی او مہینے کی ہوں گی, آپ نے سنی ہوں گی, زندگی میں پھر آپ سنتے رہیں گے. میں آج اس موقف پر دلائل کا انبار لگانا چاہتا ہوں کہ ہم سیاہ کو کافر کیوں کہتے ہیں, ہمارے پاس اپنے اس موقف پر دلائل کتنی, اور ہم اس شدت کے بعد اس موقف پر کیوں کر رہے ہیں, اور ہم اس پر اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں. سامی نے وہ طرف عرض یہ کر رہا ہوں کہ علماء سے بھی آگے بڑھ کر نکل کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے شیعہ کا کیا نقشہ پیش کیا ہے. آقا دو عالم ارشاد فرماتے ہیں, آخر زمانہ میں ایک قوم آئے گی, اسے رافضی کہا جائے گا, وہ میرے صحابہ کو گالی دیتے ہوئے نشانی بتلائی, ان کی نام بتلایا پھر نشانی بتلائی, وہ میرے صحابہ کو سب کریں گے, میرے صحابہ کو گالی دیں گے, انہیں رافضی کہا جائے گا, اور ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ میرے صحابہ کو گالی دیتے ہوئے. جب تمہیں ایسی قوم ملے یا تمہارا واسطہ کسی ایسی قوم سے پڑے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی اللہ کا آخری پیغمبر اللہ کا آخری رسول ہدایت دیتا ہے پابند کرتا ہے اپنی امت کو ارشاد ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں جب تمہیں ایسی قوم ملے تو اس قوم کے ساتھ لا تجالسو ہوں بیٹھو مت لا تو آکل ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ مت لا تصارف ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک جگہ پیو مت اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو اس کی بیمار کرسی مت کرو اگر ان میں سے کا کوئی مر جائے لا تصلوا علیہم اس پر جنازہ مت پڑھو ولا تصلوا معہم تمہارا مر گئے اور وہ آ کے تمہارے جنازے میں تمہاری صفوں میں کھڑا ہو گیا ہے اسے کھڑا مت ہونے دو توجہ کیجئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی واضح سوشل بائیکاٹ کی ہدایت کی ہے کتنا واضح آرڈر دیا ہے کہ ایسے طبقے کے ساتھ ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھنا کھانا پینا بیمار پرسی حتیٰ کہ جنازہ پڑھنا یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے یہ ہدایت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے بلکہ یوں کہیے یہ جدائی خود نبوت نے ڈالی ہے آج اگر کوئی شخص چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے غیر سیاستدان لیڈر ہو چاہے غیر لیڈر تاجر ہو چاہے غیر تاجر حکمران ہو چاہے غیر حکمران آج اگر وہ شیعہ کے ساتھ اتحاد کی بات کرتا ہے تو وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی نفی کرتا ہے اتحاد تو بڑی دور کی بات ہے پیغمبر اسلام تو فرماتے ہیں ایک جگہ بیٹھ کر شیعہ کے ساتھ پانی مت پیو ایک جگہ بیٹھ کر شیعہ کے ساتھ کھانا مت کھاؤ لا تجالسوہم ولا تصاحبوہم ولا تعاقلوہم ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم پیغمبر کی ہدایات یہ ہوں اور مفاد بڑا طبقہ آج مزدور اور کسان کے حقوق کی آڑ لے کر رسالت مآب کے موقع کو رد کرے اب ایسے سیاستدان کی پگڑی چوکوں اور چوراہوں پر اچھال ڈالیں گے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ہم ہر ایسے حکمران پر لعنت بھیجیں گے جو ہمیں اپنے رسول کے ارشاد کے مقابل ایک کافر گروہ کے ساتھ اتحاد کی دعوت دیتا ہوں اور ایک بات پھر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں یہ حکم جس رسول نے دی ہے کہ راستی قوم آئے میرے صحابہ کو گالی دیتے ہوئے ان کے ساتھ تم نے یہ معاملات نہیں کرنے یہ حکم یہ آرڈر یہ ارشاد جس رسول کا ہے وہی رسول ہے کہ ایک کافر عورت جو راہ گزرتے ہوئے آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی سیرت کی کتب میں یہ واقعہ موجود ہے اور جب وہ بیمار ہوئی آقا گزرے اس نے یہ عمل سر انجام نہیں دیا تو نبوت پوچھتی ہے اپنے رفقا سے کہ وہ عورت کہاں گئی وہ روزانہ مجھے تنگ کرتی تھی جب میں یہاں سے گزرتا تھا تو صحابی عرض کرتے ہیں آقا وہ بیمار رسالت مآب اس کافر عورت کے گھر گئے اس کی بیمار کرسی کی ہے اس سے پوچھے اما کیا حال ہے ان الفاظ سے وہ متاثر ہوئی اسے اپنے کرتوت نظر آئے کہ میں ستاتی رہی اور آج بیمار ہوں تو یہ میری بیمار کرسی کے لیے آئے رسالت مآب بیمار کرسی کر کے واپس کرنا چاہتے وہ کہتی ہے مجھے جہنم رسید کر کے مت جائیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسول اس نے کلمہ پڑھ لیا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس رسول نے اس کافر عورت کی بیمار پرسی کی ہے وہی رسول آج یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ راستی قوم آئے گی ان میں سے کوئی بیمار ہو تو تم نے بیمار پرسی نہیں کرنی میں اس سے استدلال کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے 1400 سال پہلے وعدے کر دیے کہ شیعہ کا کفر اس کافر عورت سے زیادہ غلیظ اور خطرناک ہے. اس کافر عورت کی بیمار پرسی کی جا سکتی تھی, شیعہ مرد اور عورت کی جبکہ وہ بیمار ہو تو بیمار پرسی نہیں کی جا سکتی ہے, یہ ان سے زیادہ خطرناک اور غلیظ کافر ہے. اگر آپ کو میرے اس مستدل سے انکار ہے تو آپ جواب لا, آپ ہمارے موقف کو دلائل کے ساتھ رکھ کر دکھا. شیعہ میں جرت ہے تو میں ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ یہ اعلان کر چکا ہوں کہ شیعوں میں تمہیں چوکوں چوراہوں ممبروں مساجد محرابوں میں اعلان عطا کر کہتا ہوں اور کہہ چکا ہوں اور کہہ رہا ہوں, تمہیں اگر میرے یہ الفاظ چپتے تم سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں آؤ, میں تمہارے کفر کے دلائل دیتا ہوں, تم اپنے اسلام کے دلائل دو. اگر تم نے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر لیا میں عدالت کو لٹ دوں گا کہ مجھے گولی مار دیا. مجھے 15 برس گزر گئے, آج تک کوئی شیعہ ایسا بیٹا نہیں جن سکی جو ہمارے اس چیلنج کو قبول کرے, اور میں آج سے بھی اپنے رب پہ بھروسہ کر کے درخت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آئندہ بھی کوئی شیعہ ایسا ملول بیٹا نہیں جن سکے گی جو ہمارے چیلنج کو قبول کرے. وجہ شیعہ کو اپنا کرتوت معلوم ہے, انہیں قرآن کا انکار کیا ہے, وہ کہتے ہیں یہ قرآن اصلی نہیں, آپ کے اسی کراچی سے ایک کتاب چھپی ہے عبد الکریم مشتاق ملون کی جو کائنات کا بدترین کافر تعریف کرتا ہے, کتاب کا نام ہے 1000 تمہاری 10 ہماری. وہ اپنے وہ رشتے کے سنیو, جس قرآن کو تم مانتے ہو اس میں تو پاکستان کا تذکرہ نہیں ہے, جس قرآن کو میں مانتا ہوں اس میں تو پاکستان کا ذکر نہیں ہے. وہ کتاب اسی کراچی کا ہے, یہ گدار اسی کراچی میں رہنے والا ہے, اور اس نے درخت کے ساتھ قرآن کے خلاف یہ کتاب لکھی ہے. یہ تقریباً 500-600 صفحات پر مشتمل ہے. کیسے ان لوگوں کو مسلمان مان لیا جائے؟ کوئی بنیاد ہے ان کے ساتھ اس کے پاس اور اتحاد کرنے کی؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ شیعہ کو اپنا کفر, شیعہ کو اپنی شیطنت معلوم ہے, انہیں اپنے اخلاص سے معلوم ہے, وہ کبھی بھی ہمارے عدالتی چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے. وہ مناظروں کے چیلنج قبول کریں گے, تحریری تقریری اشتہار بازیاں کریں گے, جلوس دھرنے مظاہرے احتجاج مطالبے سب کچھ کریں گے, لیکن اس معقول بات کو کبھی قبول نہیں کریں گے, قطعاً قبول نہیں کریں گے. یہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ثانی نے محترم وہ کیوں قبول نہیں کرے؟ انہیں معلوم ہے, انہیں معلوم ہے اپنے کرتوت کہ یہ ہم کبھی بھی اپنا اسلام اور ایمان ثابت نہیں کر سکیں گے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نے بڑی جرات کے ساتھ اس موقف کو پیش کیا ہے کہ شیعہ کائنات کے بدترین کافر ہیں, مسلمان نہیں ہیں. کیوں کافر ہیں؟ اس پر ہم علماء کی رائے رکھتے ہیں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ رکھتے ہیں, اس سے آگے آخری اتھارٹی وہ رب العزت کی, خود رب العالمین نے شیعوں کو کافر کہا ہے. آپ حیران ہوتے کہ یہ نئی بات ہے کہ اللہ نے شیعوں کو کافر کہا ہے؟ لیکن میں بڑی جرات کے ساتھ کہوں خود رب نے کہا ہے. آپ پڑھیں قرآن حکیم کو, رب العالمین نے ایک نقشہ پیش کیا ہے محمد رسول اللہ کے صحابہ کا, جماعت کا. محمد رسول اللہ ولذی نماؤ اشدہ اور کفار رحما و بین ہوں ترا امرکا ان سجرا لب تغون فضل من اللہ و رضوانا سیما ہوں فی وجوہ ان من آخر السجود ذالک مثل ہوں فی التوراۃ و مثل ہوں فی الانجیل کذر ان اخرج سطحہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. اس پوری آیت کو کل جا کے گھروں میں قرآن کھول کے نکال لینا, محمد رسول اللہ کے بعد والذین معه اسے اس رسول کی جماعت کی تعریف شروع ہوئی ہے. پہلے اس جماعت کا تقویٰ پرہیزگاری سجدہ اور رکوع بتلایا گیا, اللہ کی اللہ کے سامنے عبادت بتلائی گئی, اور یہ بھی بتلایا گیا کہ اس جماعت کی یہ نشانی تورات میں بتلا دی گئی تھی. یعنی ابھی تک محمد رسول اللہ اس دھرتی پر نہیں آئے تھے, ابھی تک صدیق و عمر پیدا ہی نہیں ہوئے تھے کہ جس وقت رب العالمین نے ان کی مدع و تعریف تورات میں اتار دی تھی بلکہ مجھے سہنے بھی دیے, ابھی اصحاب رسول پیدا نہیں ہوئے تھے جب ان کی مدع اس دھرتی پہ کی آ رہی تھی. آج میں یہ سپاہ صحابہ نہیں, ابھی اصحاب رسول ماؤں کے پیٹوں میں بھی نہیں آئے تھے جس دن اس زمین پر رب نے ان کی مدع, رب نے ان کی تعریف, رب نے ان کی توفیق موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کروائی ہے. لال کا مثل ہوں پھر تو رنگ و مثل ہوں پھر انجیل, عیسیٰ علیہ السلام کی ان کی تعریف کرائی. کیوں؟ جب آخری رسول کی جماعت کی نشانی تورات و انجیل دونوں میں بیان کی گئی تھی, تو جب تورات والا پیغمبر تورات پڑھتا ہوگا آخری رسول کے صحابہ کی تعریف بھی کرتا ہوگا یا نہیں کہ ایسے لوگ آئیں گے, اور جب انجیل والا رسول انجیل پڑھتا ہوگا تو وہ آخری رسول کے صحابہ کی تعریف بھی کرتا ہوگا کہ ایسے لوگ آئیں گے اور آخری رسول پر ایمان لائیں گے. تو ابھی تک تو صحابہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے بلکہ یوں کہیے ابھی صحابہ کے باپ ان کے دادے ان کی والدہ ان کی دادی نانی تک بھی ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی جس دن ان کی اس دھرتی پہ تعریف کی جا رہی تھی. اور اب رب العزت نے یہ مثال بیان کی ہے آخری رسول کی جماعت محمد رسول اللہ کے ساتھ کیوں ان کی عبادت تقویٰ پرہیزگاری بتلایا, اور پھر یہ بتلایا کہ محمد رسول اللہ کے ساتھی بڑے کس طرح ہیں, ان کی ابتدا کیا تھی انتہا کیا تھا, اس کو ایک مثال سے سمجھایا گزر نوکرا جیسا تھا ساسا رہوں فستا بلا کا فستا والا سوکھ ہی وہ جب ابھی ابھی ملک پات. ایک مثال سے سمجھائی ہے بات کہ نبی کے صحابہ اس طرح بڑھے جس طرح کھیتی بڑھتی ہے, کھیتی ارتدان کچھ نہیں ہوتا کھلا میدان, ذمہ دار کسان محنت کرتا ہے زمین کو آباد کر کے اس کے بیج ڈالتا ہے, چند دنوں بعد وہ کھیتی بارش کی سوئی نکالنا شروع کر دیتی ہے. سرکاری ناخلا جیسا تھا پرانی الفاظ فائدہ رہو پستک لگا پست والا سوکھی آہستہ آہستہ وہ باریک باریک سوئیں نکلتی نکلتی ایک پودا بن جاتا ہے, پست والا سوکھی اپنے پاؤں کے وہ پودا کھڑا ہو جاتا ہے. جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو جس نے بیج ڈالا جو جب ذرا وہ خوش ہوتا ہے کہ میری کھیتی پروان چڑھ گئی, لیکن جو شخص اس کسان کا ذمہ دار تھا اس بیج بونے والے اور بیج ڈالنے والے کا دشمن ہے, یہ اس کھیتی کے ساتھ بغض رکھتا ہے, اس کے لیے اس کھیتی کا پروان چڑھنا باعث سے زیس باعث سے کینا باعث سے بغض بنتا ہے. رب العزت نے محمد رسول اللہ کے صحابہ کی مثال کھیتی سے بیان کر کے آخری لفظ ارشاد فرمایا یو جب الزرا نہیں عقیص اب عمر کفار کہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کا پروان چڑھنا اسی طرح ہے جس طرح کھیتی پروان چڑھتی ہے, اور ان کے ساتھ بغض رکھنے والا کون ہے؟ قرآن کے لفظ ہے کسی مفتی کے لفظ نہیں, قرآن کے لفظ ہے تاریخ کے لفظ نہیں, قرآن کے لفظ ہے کسی مورخ کی شولا نوائی نہیں, کسی مورخ کی شولا نوائی نہیں, قرآن کے لفظ ہے کسی مورخ کی تاریخ نہیں, مورخ کے الفاظ نہیں, رب کے الفاظ ہے, بھائی کے الفاظ ہے, جبریل کی وساطت سے آئے ہوئے محمد رسول اللہ پر اترے ہوئے الفاظ ہے, قرآن میں آج بھی موجود ہے. رب نے کہا ہے یو جب الزرا لے عقید اب عمل کفار, یہ آیت نفس ہے جو صحابہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے, رب نے اسے کفار کہا ہے جو صحابہ کے ساتھ ریب رکھتا ہے, رب نے انہیں کفار کی رس میں رکھے, مولوی فتویٰ دے یا نہ دے, مفتی لکھے یا نہ لکھے, پاکستانی سنی قوم نفسیوں کو کافر کہا جانا چاہے، لیکن رب زیادہ کو ساتھ لے لے، صحابہ کے ساتھ لوگ رکھنے والے کو کفار کہہ چکے، سبا صحابہ لکھ سکتی ہے، سبا صحابہ تختہ دار پہ چڑھ سکتی ہے، سبا صحابہ کا ایک ایک کارکن اپنے خون کی ندیاں بہا سکتا ہے، لیکن رب کے صفات کا انکار کرتے ہوئے شیعوں کا مسلمان نہیں کہہ سکتا، ہم اپنے مالک اپنے مالک اپنے رب کے اس حکم پر جان دے کر بھی یہ اعلان کرنا غلط سمجھتے ہیں، یہ اعلان کرنا عمارت سمجھتے ہیں۔ شیعہ کیسے کافر تھا، شیعہ آج بھی کافر ہے، مہنگا بھی کافر ہے۔ علماء کو پتا والا اپنی جگہ، اشارت معاف کا حساب اپنی جگہ، خود رب العالمین کا احساس بولو نہ، اور میری بات نہ مانو، سو اپنے محلے کے کفیر کے سامنے قرآن لے جائیں، اللہ کو بتلائیے یو جب علی عزیز ابھی ابو القفار کون کسارے ناخ راجا سب ہوں فاخر ہوں کا پڑ لگا بس تلا یہ کون ہو اپنی کل کی مثال دیجیے، اگر اس کے مراد ہے صحاب رسول اور ان کا دشمن نہ ہو تو کون ہے بتلاؤ، یہ آیت نفس ہے، اور میں نے اس آیت پر ملک کے مختلف حصوں میں دوسری مرتبہ گفتگو کی ہے، اور ہر مرتبہ گفتگو میں میرے اس عقیدے میں پختگی ڈال رہے کہ شیعہ کے کفر میں کوئی بات نہیں۔ اللہ خانے نے محترم، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پورے اطمینان کے ساتھ یہاں سے اٹھے کہ شیعہ مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے، شیعہ کے کفر پر کوئی شک نہیں، بہت وزندار دلائل مزید رکھتا ہوں، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ سیرت کی ناکامی کے بعد میں آج شہر تصویر میں نہ جاؤں، اگر کچھ سیرت درست ہوئی تو کل شہر جمعہ کے استعمال ہوئی، میں کچھ اور اس حقیقت سے پردے ہٹاؤں گا، سرج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سنیے، ایک سیاہ اقلیت اور کافر گروہ 42 سال سے پاکستان کی دھرتی پر ہمارے حقوق غصب کیے ہوئے، یہ خصوصاً اور اس حق کی جنگ لڑتے جو ہمارا مذہبی حق ہے، جس کے ساتھ ہماری کڑا وابستہ ہے، ایک حق ہے جس کا تعلق پیٹ سے جسے معاشی نظام کہا جاتا ہے، مجھے اس سے بھی کوئی جھگڑا نہیں، معاشی نظام کے لیے بھی جنگ لڑنی چاہیے، وہ بھی حق بنتا ہے ایک انسان کا، لیکن ایک حق وہ ہے جس کے ساتھ قبر ویوستھا ہے، جس کے ساتھ آخرت ویوستھا ہے، ہمارے وہ حق نصب کیے گئے 42 سال میں کہ جن کے ساتھ ہماری قبر آخرت ایمان ویوستھا تھا اور ہے، وہ نصب کیے گئے۔ توجہ کیجئے، پاکستان واضح سنی اکثریتی آبادی ہے، اس واضح اکثریت کی بنیاد پر ہمارا حق بنتا تھا اور حق بنتا ہے کہ پاکستان کو سنی سٹیٹ قرار دیا جائے، 42 سال میں دیا گیا جی، پرچیوں میں دور ختم ہو گئے، بس مت جایا کرو، جو موقع میں پیش کر رہا ہوں اس کو کام کرو، وہ بھی ایک چسکا ہے، تقریر کسی عنوان پہ ہوگی، پرچی کسی عنوان پہ آئے گی، میں نے یہ پرس ہی چھوڑ دیا، شیا کافر ہے نہیں کافر، دنیا کا ہر کا جو مستحق جو ملا جو شیا نواز جو حکمران چاہے اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کر لے، لیکن ہائی کورٹ میں کرے یا کسی بھی دنیا کی بڑی عدالت میں کرے، جہاں لطف آئے بات کرنا، عرض یہ کر رہا ہوں، سوچ رہے گا گزارش یہ کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا تھا بھائی
یا کافر
نہیں سنی سٹیٹ ہونا چاہیے تھا یا نہیں بنایا 42 سال جی، ایرانی آئین پر یہ ایرانی آئین جہاں سنی 40% ہے اور شیعہ 5%، 40% سنی کی کوئی اہمیت نہیں، 5% شیعوں نے خمینی کی زندگی میں ایران کے آئین میں لکھا اور لکھوایا کہ ایران کا سرکاری مذہب شیعہ اتنا عصری ہوگا، اگر ایران کا سرکاری مذہب سیاست میں آخری بن سکتا ہے 7% کی آبادی کی بنیاد پر تو پاکستان 98% سنی آبادی کی بنیاد پر سنی سٹیٹ کیوں نہیں بن سکتے؟ یہ ہمارا مذہب یاد ہے جس حق کے ساتھ ہماری قبر آخرت ایمان وابستہ ہے. بہاری سال میں ہمارا یہ حق گلگو حکومتوں نے سیاہ نواز حکومتوں نے یا شیعہ حکومتوں نے ضائع کیا ہے برباد کیا ہے اور سنی قوم غفلت کی چادر تان کو چھوڑی ہوئی ہے. اس نے اپنے حقوق کی آواز بلند نہیں کی. سپاہ صحابہ انہیں سنی حقوق کی آواز کا نام ہے. میرے گرامی قدر سامی سنی نوجوانوں سنی بزرگوں ایران کے آئین نے لکھا کہ ایران کا صدر اور وزیر اعظم سیاہ اتنا عصری ہونا لازمی ہوگا. سنی والا پیرا مسلمان ایران کا صدر نہیں بن سکتا نہ ایران کا وزیر اعظم بن سکتا. 40% سنیوں کا نمائندہ ایران کی صدارت کے عہدے پہ نہیں آ سکتا. 40% سنیوں کا نمائندہ ایران کی وزارت عظمیٰ کے عہدے پہ نہیں آ سکتا ہے. یہ ایران کے آئین میں لکھا ہوا. ایرانی 60% سنیوں نے اپنا مذہبی حق لے لی ہے. انہوں نے 40% سنی کو نظر انداز کر دیا ہے. انہوں نے 40% آل سنت کو اسے پس ڈال دیا ہے. لیکن پاکستان میں پاکستان کے دستور میں یہ سکوں موجود نہیں کہ پاکستان 98% سنی ہو. لہذا پاکستان کا فرض بھی مسلمان سنی والا عقیدہ ہوگا اور پاکستان کا وزیر سنی والا عقیدہ مرد مسلمان ہوگا. یہ شرط پاکستان میں کیوں تسلیم نہیں کی جاتی اور یہ پاکستان کے آئین میں کیوں نہیں لکھا جاتا؟ ہم واضح اکثریت رکھتے ہیں. آل سنت قوم ہے, واضح اکثریتی قوم ہے. ہمارا یہ بنیادی پیروسی مذہبی حق ہے کہ پاکستان کی صدارت اور وزارت عظمیٰ کا عہدہ صرف سنی مسلمانوں کے پاس رہے اور پاکستان کا آئین اس بات کی ضمانت دے کہ آپ 40-42 برسوں میں آپ نے اپنا یہ حق لے لی ہے. اسی آواز سے بولی یہ حق لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ آپ نے 42 سالوں میں لیا ہے. اس حق کی کوئی آواز اٹھی ہو؟ آپ نے اس پہ غور کیا ہو؟ اگر ایران کا شیعہ سنی کو صدر نہیں مانتا تو پاکستان کا سنی شیعہ کو صدر یا وزیر اعظم کیوں مانتا ہے؟ اگر ایران کی قوم میں یہ غیرت ہے تو پاکستان کی سنی قوم میں یہ غیرت کیوں نہیں؟ جبکہ مجھے آج فخر ہے کہ میں سنی قوم کا ایک فرد ہوں اور میری قوم بے غیرت قوم نہیں حضور قوم ہے. اس پر میں زیادہ دلائل دینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. یہی کافی ہے کہ پوری دھرتی پر کوئی سنی کنجری موجود نہیں ہے. پوری دھرتی پر ایک سنی کنجری موجود نہیں. یہ میرے اور میری قوم کے غیرت مند ہونے کی ضرورت ہے. جس طبقے میں کنجری اور کنجر موجود ہیں ان کے بے غیرت ہونے کی واضح دلیل ہے اور جس طبقے میں آج تک سنی کنجری نہیں ہوئی اس طبقے کے غیور ہونے کی واضح دلیل ہے. تو میں تو ایک غیور قوم کا فرد ہوں, ایک غیرت مند قوم کا بیٹا ہوں, ایک غیرت مند قوم کا کارکن ہوں اور ایک غیور قوم کے حقوق کی آواز بلند کرتا ہوں. کیا یہ آواز بلند کرنی چاہیے یا نہیں؟ اصحاب رسول کے تقدس تحفظ کے لیے تقدس کے تحفظ کے لیے جان لڑنی چاہیے یا نہیں لڑنی چاہیے؟ امہات المومنین کے تقدس کے تحفظ کی جان لڑنی چاہیے یا نہیں لڑنی چاہیے؟ توجہ ہو ذرا, یہ حق بھی آپ کو 42 سال میں نہیں دیا گیا. مختصر کرنا چاہتا ہوں, مزید غور کیجیے. 9ویں اور 10ویں محرم کی چھٹی ہے صرف اس لیے کہ شیعہ کا ماتمی خنجر برداشت پر رائے جلوس گزرنا ہے. یہ چھٹی 2 دن کی مانی گئی. محمد علی جناح کی پیدائش کے دن کی چھٹی ہے, اس کی وفات کے دن کی چھٹی ہے, ڈاکٹر اقبال کی پیدائش اور وفات پر چھٹی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہزاروں جناح ہوں, ہزاروں ڈاکٹر اقبال ہوں, ابو بکر عمر کے جوتے کی نوک پہ وار ہوں, ان کی یہ آبرو, ان کی یہ عزت کہ ان کی پیدائش پہ چھٹی, ان کی نوک پہ چھٹی اصحاب رسول کے دن کیوں سرکاری طور پہ نہ منائے گئے؟ ستاجو میں مرنے والے مزدوروں کے لیے بھی یکم مئی کو چھٹی، بڑی گیارہویں پر بھی چھٹی، لیکن اصحاب رسول اتنے علاوہ ہے کہ ان کے لیے کوئی تقسیم نہیں، نسل نو کے ذہن میں ان کی وقت کیوں نہیں بٹھائی گئی، اس وقت کو کیوں کھینچا جا رہا ہے؟ اگر باقی ڈے منائے جاتے ہیں، باقی یوم منائے جاتے ہیں، تو خلفائے راشدین کے یوم بھی منائے جانے چاہیں گے یا نہیں منائے جانے
چاہیے؟
پھر 42 سال میں تم نے اپنے یہ حق لیے، تمہیں یہ حق دیا گئے، توجہ کیجیے سنیو، میں رونا تمہارا رو رہا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی قوم کی غفلت کا ماتم کروں، فوج میں نشان حیدر ہے، صرف نشان حیدر بہادری کی بنیاد پر، مجھے حیدر قرار کی بہادری سے کوئی اختلاف نہیں، علی الطلاق کے تقدس سے کوئی اختلاف نہیں، علی ابن ابی طالب میرے ایمان کا حصہ ہے، میرا قائد ہے، صحابی رسول ہے، پیغمبر کا داماد ہے، حسنین کا ابو ہے، خلیفہ راشد ہے، مقدس ہے، مطہر ہے، منس ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں علی المرتضیٰ کی آڑ لے کر باقی اصحاب رسول کا تقدس پامال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا ہوں. نشان حیدر فوج میں دیا جاتا ہے، اگر علی المرتضیٰ بہادر تھے تو کیا فاروق اعظم بہادر نے جن کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا، سائے سے، اور یہ تو حدیث میں آتا ہے نا کہ سائے سے شیطان بھاگتا تھا، مسلمان کی حیثیت سے میرا اور آپ کا اس پر ایمان ہے کہ ضرور بھاگتا تھا، لیکن میں تو ایک اور تجربہ کر چکا ہوں کہ سایہ تو فاروق اعظم کے ساتھ رخصت ہو گیا، شیطان فاروق کے نام سے بھاگتا ہے. دیکھ ہے اس کے کسی نے لکھ دیا باب عمر، میرے جھنگ کی زندہ مثال ہے، سال بعد شیطان آئے، انہوں نے کہا ہم نیچے سے نہیں گزریں گے جب تک عمر کا نام مٹایا نہیں جائے گا، آیا تو دور کی بات ہے، آیا دور کی بات ہے، شیطان نام سے بھاگتا ہے، سنی لو جوان بچ گئے، ہم لکھ جائیں گے عمر کا نام نہیں مٹے گا، پانچ نوجوان باب عمر جنگ میں شہید ہو گئے لیکن عمر کا نام نہیں مٹانے دیا گیا، شیعوں کا شیطانوں کا جلوس بدل گیا، لوٹ بدل گیا، لہر بدل گئی، عمر کا نام کرندہ رہا. عدالت اور لطف کی بات، ارے بھائی سارا بڑی بات، پھر نام بڑی بات تھی، نام بھی نہیں، ایک دیوار جو منسوب ہے عمر کی طرف، باب عمر، اب نام نہیں ہے وہاں، سادہ کرم کے ساتھ لکھا ہوا تھا مٹ گیا، بعد میں حکومت نے لکھنے نہیں دیا، پاکستانی حکومت، اسلام کے ٹھیکیدار حکومتوں نے لکھنے نہیں دیا عمر کا نام. سنیو اپنی مظلومی پہ ماتم کرو، مظلومی پہ ماتم کرو، عمر کا نام نہیں لکھنے دیا، جھگڑا ہوتا ہے. بہرحال اب اس گیٹ پر حضرت عمر کا نام نہیں ہے، لیکن گیٹ باب عمر ہی مشہور ہے، دشمن بھی باب عمر، دوست بھی باب عمر، صرف دیوار ہے، صرف گیٹ ہے، صرف دروازہ ہے. سال کے بعد ابلیس آتے ہیں، شیطان آتا ہے، کہتا ہے سامنے ٹرک کھڑا کرو، یہ دروازہ بھی مجھے نظر نہ آئے، حد ہو گئی، جلال دیکھ عمر کا، اب نام نہیں ہے، نام کبھی تھا لیکن ان عیدوں نے، اس دروازے نے فاروق اعظم کے نام کی وجہ سے وہ رو رہا ہے کہ شیطان اب بھی وہاں سے گزرنا گوارا نہیں کر سکتا. اس عمر کے نام پر، اس عمر کے نام پر فوج میں پھیل، اس عمر کے نام پر فوج میں فوج میں نشان حیدر کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے جی ہونا چاہیے تھا. سنو شاید آپ کو معلوم نہیں، سکندر مرزا ملعون، سکندر مرزا جو ایمان آیا کر گیا تھا کہ یکم محرم کو عمر بن خطاب کا نام ریڈیو پہ نہیں آ سکتا، سوئی رہی میری قوم، لمبی چادریں تال کے سوئی رہی، آ رہے سا
50 سیارے کہ عمر بن خطاب کا نام یکم محرم کو ریڈیو پہ ٹی وی پہ نہیں آ سکتا. میری معلومات کے مطابق اس ملول کا یہ غلیظ آرڈر یا کے دور میں ختم ہوا ہے. اس سے پہلے یہی آرڈر چلتا رہا ہے اور سنی بڑی طاقت کے ساتھ مسواک کے قضائل بیان کرتا رہا ہے اور اسے یہ نہیں سمجھ آئی کہ اس کے حقوق کتنے برباد کر دیے گئے اور کتنا ظلم کر دیا گئے. فوج میں نشان حیدر ہے تو نشان عمر کیوں نہیں؟ جس نے کیسر فتح کی ہے, جس نے کسرا لی ہے, جس نے نیل سے پانی لی ہے, جس نے بجلا سے راہ لیے, جس نے پہلی نماز بیت اللہ نے رسول کو پڑھوائی, جس نے بیت المقدس فتح کیے, اتنے بڑے بہادر کے نام پر آج فوج میں نشان حیدر کیوں نہیں ہے؟ نشان عمر, نشان فاروق کیوں نہیں؟ نشان خیرت کیوں نہیں جسے پیغمبر نے اللہ کی تلوار کہا تھا؟ نشان حمزہ کیوں نہیں جسے رسول نے سید الشہداء کہا تھا؟ سنیو, مولوی ہو سب بتلاؤ, پیر ہو سب بتلاؤ, مرشد ہو سب بتلاؤ, سیاستدان ہو سب بتلاؤ, تم نے 42 سال میں میری قوم کو کتنے حق لے کر دیجیے؟ اگر تم نے کچھ اپنے حقوق کی لڑائی لڑیے تو پیش کرو, نہیں لڑیے تو آج ہمارے سر پہ ہاتھ رکھو, ہم جان پہ کھیل کے لڑائی لڑ دکھاتے, یا پاکستان کی دھرتی پر سیرت رہے گی یا ہم رہیں گے. حقوق کی جنگ لڑنی چاہیے یا نہیں لڑنی چاہیے؟ دیا زکات نہیں دیتا, دیا اجر نہیں دیتا, اس نے اپنے آپ کو زکات سے مستثنا کروایا, اجر سے مستثنا کروایا. زکات میری, میری قوم کی, اجر میرا میری قوم کا, لگتا کس پہ ہے؟ دیا مدرسے پر, جس مدرسے میں وہ ملعون بچہ بڑھتا ہے جس نے بڑے ہو کر ایسا طیبہ کو گالی دینی, جس نے بڑے ہو کر صحابہ کے ایمان کا انکار کرنا ہے. میرے پیسے سے کافر پلے, میرے پیسے سے امہات المومنین کا دشمن برس پائے, میرے پیسے سے میری قوم کے سرمایہ سے صحابہ کا دشمن پلتر ہے, میری قوم کے سرمایہ سے اور اس کے خون پسینے سے دین کا دشمن تعلیم حاصل کرتا ہے, یہ ظلم بھی پاکستان میں سنی قوم کے ساتھ ہوئے. ہم کہتے کہ ہم اس ظلم کا بھی ازالہ کریں اور آل و سنت کی زکات اور اسر صرف سنی بچوں بچیوں طلبا پر مدارس پر خرچ ہو, کسی شیعہ اور کسی کافر کا افغانی ہندو سے عیسائی یا شیعہ سے خرچ نہ ہو. یہ حق ہمیں لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ بلند آباد سے لینا چاہیے. ہم کیوں ان کے نوجوانوں, اگر کوئی ان کا نوجوان ہے تو میں انہیں کہتا ہوں کہ تمہیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی, اگر مہاجر قوم کے معدود حقوق کی تم جنگ لڑتے ہو تو پوری سنی قوم کے وسیع حقوق کی یہ جنگ لڑنے کے لیے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ اتنے وسیع حقوق کی مجھے تم سے بات نہیں, تم بے شک اپنی قوم کے حقوق کی جنگ لڑتے رہو. یہ الگ موضوع ہے کہ میں اس کو دوست سمجھتا ہوں ضرور, لیکن میں کہتا ہوں کہ اس وسیع بنیاد, ان وسیع حقوق کی بنیاد پر تم جنگ لڑنے کے لیے ہمارے دست و بازو بنو تاکہ ہم پوری قوم کے حق کی, مذہبی حق کی جنگ لڑ سکے, جس کے ساتھ قبر ویوستھا ہے, جس کے ساتھ آخرت ویوستھا ہے. تم 40 سال زندہ رہ لو گے, 50-60 سال زندہ رہ لو گے, 100 برس زندہ رہ لو گے, آخر تم نے مر لے مذہب کے لیے, دین کے لیے, ایمان کے لیے, عقیدہ کے لیے, صحابہ کے لیے, قرآن کے لیے, رسول کے لیے جنگ لڑ جاؤ تاکہ تمہاری آخرت اچھی ہو جائے. ان حقوق کی جنگ لڑو, اس پر دلائل دیے, اس کے ساتھ دیے, بری بات بھی کوئی نہیں. ہم فساد نہیں چاہتے لیکن بغیرتی کی زندگی گزارنا بھی اب ہم نہیں چاہتے. خدا صحابہ ان بنیادی حقوق کو بحال کرانے کی جنگ لڑ رہی ہے. خدا صحابہ اصحاب رسول پر کیے گئے تبرے کا ہمیشہ کے لیے ان صداق چاہتی ہے. اصحاب رسول پر کتنا گندا تبرہ ہوا ہے, کتنی گالی دی گئی ہے, کتنی بکواس کی گئی ہے, اس عنوان پر میں کل جمعہ میں گفتگو کروں گا اور میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کل آئے تاکہ میں اپنی گفتگو کے اس دوسرے حصے کو بھی مکمل کر کے آپ پر اپنا موقف واضح کر سکوں کہ ہم سی او کو کافر کیوں کہتے ہیں. کیا کل آپ تقریر کے اس دوسرے حصے کو سننے کے لیے آئیں گے؟ آپ کھڑے کر کے بتلائیں آئیں گے؟ آپ والی تعداد میں آئیں گے. اور اگر جمعے نے توجہ رہے, اگر جمعے نے تقریر کا کچھ حصہ یعنی اس موقف اس موضوع کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تو مظاہرے کے اختتام پر میں اس کو بھی مکمل کر کے حجت پوری کر جاؤں گا کہ شیعہ کے کفر بدل شکنت خلافت میں کسی اس مسلمان کو شک نہیں رہے گا جس کے دل میں رتی بھر ایمان باقی. ایک منٹ کے لیے بیٹھ جائیے, پتا چلے کہ سنی ڈسپلن رکھتا ہے. صرف ایک منٹ کے لیے عام سننے کارکنوں سے, عام سننے نوجوانوں سے, عام سننے بزرگوں سے, عموماً کہتا ہوں, اور سپاہ صحابہ کے نوجوانوں سے خصوصاً کہتا ہوں, یہ بات توجہ نہیں آپ کی, یہ بات عیاں ہے دنیا پر, یہ بات عیاں ہے دنیا پر, ہم پھول بھی ہیں تلوار کی. یہ بات عیاں ہے دنیا پر, ابھی عیاں نہیں ہوئی. سپاہ صحابہ 302 کے مقدمات سے بڑھ کر بھی اپنے موقف پہ کریں گے. یہ بات عیاں ہے دنیا پر, ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں, بسنے جہاں میں کہیں گے یا خونے میں آ کر دم لیں گے. نہیں الفاظ پر اجازت چاہتا ہوں, رب العزت مجھے اور آپ کو خلوص کے ساتھ کام کی توفیق دے.
یہ پروگرام آپ کی خدمت میں شمع اسلامی کیسٹ کارنر صدر کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. مولانا حق نواز جنگی اور تمام علماء دیوبند کے اکابرین کی تقاریر اور تلاوتوں کی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے تشریف لائیں شمع اسلامی کیسٹ کارنر, ریڈی اسٹریٹ, نیز دمبالا سویٹ مارچ, صدر, کراچی. ابھی آپ مولانا حق نواز جنگی کا خطاب 23 نومبر 1989 اور مقام ربانی مسجد کورنگی سماعت فرما رہے تھے. اب سماعت فرمائیے مولانا حق نواز جنگی صاحب کا مظاہرہ سوراب گوڑ پر, مظاہرے سے خطاب 24 نومبر 1989.
اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم. وقال الله في مقام آخر, ومن أظلم ممن منع مساجد الله. وقال الله في مقام آخر, هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله في مقام آخر, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. گرامی قدر علماء کرام, سامعین محترم, انجمن سپاہ صحابہ کراچی کے عزیز نوجوانوں, آج کا کراچی کی زمین پر بابری مسجد کے تقدس کے لیے ہندو جارحیت کے خلاف نکلنے والا یہ تاریخ ساز جلوس اپنی اہمیت انشاءاللہ خود منوائے گا. آج کے اس جلوس کی کامیابی جہاں اس بات کی دلیل ہے کہ ملت اسلامیہ کفر کی جارحیت کو لمحہ بھر کے لیے برداشت کرنے کی جسارت نہیں رکھتی, وہی آج کا یہ کامیاب مظاہرہ, آج کا یہ کامیاب جلوس اس بات کی دلیل بھی ہے کہ سپاہ صحابہ کے کارکن جو ہر کفر کے خلاف ہر وقت سر بکف رہتے ہیں, انہوں نے آج کے اس مظاہرے کو کامیاب کرنے کے لیے تاریخ ساز جدوجہد کی ہے, محنت کی ہے, اور مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کی حق ادائیگی کی ہے. ناشکری ہوگی اگر میں سپاہ صحابہ کراچی کے رہنماؤں کی جدوجہد کو نہ سراہوں. میری مراد اس سے محترم مولانا اعظم طارق صاحب، محترم مولانا رفیق الخلیل صاحب، اور محترم مولانا قاری جمشید اقبال صاحب، اور عزیز محترم جناب طارق مدنی صاحب، اور برادر مکرم جناب حافظ احمد بخش صاحب ایڈوکیٹ، اور دیگر سپاہ صحابہ کے عظیم رہنما اور عزیز کارکن، اس بات پر بڑا طور مجھا مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے آج کے اس مظاہرے کو کامیاب کرنے کے لیے یہ بدوت کی، اور میں ساتھ ہی اس کاز کو، اس کام پر محنت کو آگے بڑھانے کے لیے یہ کہنا بھی لازمی سمجھتا ہوں کہ ہماری سپاہ صحابہ کے ایک فعال رہنما اور صوبہ سندھ کے سپاہ صحابہ کے سرپرست جناب قاری طارق محمد صاحب، جنہوں نے انتھک کوشش کی اور رات دن اس کی محنت کی ہے، اور الحمدللہ آج ان کی یہ محنت کوشش کاوش رنگ لائی کہ اتنا بڑا کامیاب مظاہرہ اور پرامن مظاہرہ آپ لوگوں نے کیا. ان ابتدائی تمہیدی گزارشات کے بعد میں یہ کہنا بھی اخلاقاً ضروری سمجھتا ہوں کہ کراچی کے صحافی حضرات کو ہمارے ساتھ زیادتی روا نہیں رکھنی چاہیے، جبکہ کراچی میں کسی بھی جماعت کے چند نوجوان اگر سڑک پہ آ جاتے ہیں تو وہ انہیں پوری دنیا میں متعارف کراتے ہیں. آخر ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے جب ہم کھلے کفر کے خلاف لڑتے ہیں اور پوری نیک نیتی کے ساتھ جد و جہد کرتے ہیں. تو میں صحافی برادری سے، صحافی بھائیوں سے یہ درد مندانہ اپیل کروں گا کہ وہ اپنی صحافت کو غیر جانبدار رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ بھی وہی تعاون کریں وہ جو دیگر جماعتوں کے ساتھ تعاون روا رکھتے ہیں. سامعین محترم، انجمن سپاہ صحابہ کفر کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. ہمارا پروگرام، ہماری لائن، ہمارا راستہ ہر کفر کے خلاف لڑنا ہے. بابری مسجد آج پوری دنیا کے مسلمانوں کی نگاہوں کا مرکز بن گئی ہے. ہندو جارحیت نے پوری دنیا کے مسلمان کے مذہبی جذبات کو للکارا ہے. ہندو جارحیت 42 سال سے، بلکہ اس سے بھی پہلے، مسلمانوں کے خون کو پانی سے سستا سمجھ کر بہاتی چلی آ رہی ہے. دنیا جہان میں کسی بھی ملک کا یہ طریقہ واردات نہیں ہے کہ وہ کسی کی مذہبی عبادت گاہوں کو پامال کرے. انڈیا غالباً وہ واحد ملک ہے کہ جس نے عرصہ دراز سے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کی یہ گھنونا سازش، یہ گھنونا طریقہ کار جاری رکھا ہوا ہے، اور اب انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی نیندیں حرام کیے بابری مسجد کے تقدس کو پامال کر کے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بابری مسجد ہو یا بیت المقدس ہو یا حرمین شریفین پر واسبانہ قبضہ کی تیاری ہو یا صحاب رسول اور امہات المؤمنین پر تبرہ ہو، یہ تمام تر ایک ہی سلسلہ کی کڑی ہے. کفر مختلف روپوں میں، کفر مختلف لباس پہن کر سامنے آتا ہے. کفر کبھی تو مسلمانوں پر ظلم، بیت المقدس پر قبضہ کر کے ڈھا رہا ہے، اور کفر کبھی مسلمانوں پر ظلم، حرمین شریفین پر قبضہ کے پروگرام بنا کر اور وہاں بموں کے دھماکے کر کے کر رہا ہے. اور کفر اور منافقت کبھی اصحاب رسول پر تبرہ کر کے، امہات المؤمنین کو گالیاں دے کر مسلمانوں کے جذبات مجروح کر رہا ہے. اور کفر کبھی بابری مسجد کے تقدس کو پامال کرنے کی صورت میں سامنے آتا ہے. کفر اس حد تک جارحیت پر مختلف روپوں میں کیوں اترا ہوا ہے؟ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ اگر ملت اسلامیہ ان بنیادی وجوہات پر جانبداری کے ساتھ غور کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا باہمی انتشار، مسلمانوں کا باہمی آپس میں اختلاف، اور مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل پر آپس میں جھگڑے اس بات کو فروغ دے رہے ہیں اور کفر کی جارحیت کو پنپنے کے مواقع فراہم کر رہے ہیں.
اگر پوری ملت اسلامیہ آج جست واحد بن جائے، پوری ملت اسلامیہ آج ایک جھنڈے کے نیچے آ جائے، پاکستان اور باقی تمام مسلمان مملکتیں، تمام مسلمان سلطنتیں، تمام مسلمان ملک یہ آپ کر لیں کہ انہوں نے ہر کافر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر لی ہے، اور مسلمان دنیا کے کسی بھی خطہ میں رہتا ہے اس کی جان مال عزت اور آبرو کا تحفظ کرنا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس طرح آئے دن مسلمانوں کو ذلیل کیا جائے۔ میں یہ بات انڈیا گورنمنٹ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے بابری مسجد کے تقدس کی پامالی جاری رکھی تو پھر پاکستان میں ہندو عبادت گاہیں محفوظ نہیں رہیں گی، ہندو مندر وہ محفوظ نہیں رہیں گے، یہاں تک کہ شاید ہندوؤں کے گھر محفوظ نہ رہے۔ یہ طریقہ واردات انتہائی غلط ہے اور یہ گدولی سازش
ہندوؤں کے احمانوں میں، ہندوؤں کے بت خانوں میں، ہندوؤں کے گھرانوں میں، ہندو کے احمانوں میں۔
میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہندوستان کی زمین پر مسلمان کے خون کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو پھر پاکستان میں ہندو کے خون کی اہمیت کی ضمانت بھی نہیں دی جا سکتی۔ اگر ہندو حکومت مسلمانوں کے خون کا، مسلمانوں کی عزت اور آبرو کا، مسلمانوں کی جان اور مال کا تحفظ کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہے تو پاکستان کا مسلمان ہندوازم کو مٹا کے دم لے گا، پاکستان کا مسلمان ہندوؤں کی عبادت گاہیں تباہ کر کے دم لے گا، پاکستان کا مسلمان ہندوؤں کے کفر گڑھ اڑا کے دم لے گا۔ اور ہم یہ وعدے کر دینا چاہتے ہیں کہ کچھ کر آ کے اب دم لیا جائے گا۔ ہندو جارحیت، کفر کی جارحیت حد سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، مسلم امہ اپنی غفلت کی نیند چھوڑے، مسلمان اپنے فروئی گروہی اختلافات چھوڑے، لسانی تعصبات سے بالا تر ہو کر، فروئی اختلافات سے بالا رہ کر مسلم امہ کو ایک جھنڈے کے نیچے آ کر کفر کے خلاف لڑنا چاہیے، چاہے وہ کفر بابری مسجد کو تباہ کرنے کی صورت میں آئے، چاہے وہ کفر بیت المقدس پر قبضے کی صورت میں آئے، چاہے وہ کفر حرمین شریف بہن کے تقدس کو پامال کرنے کی صورت میں آئے، چاہے وہ کفر اصحاب رسول پر تبرع کرنے کی صورت میں آئے، چاہے وہ کفر امہات المومنین کو گالی دینے کی صورت میں آئے، چاہے وہ کفر قرآن کے خلاف بھونکنے اور بکواس کرنے کی صورت میں آئے، چاہے وہ کفر قرآن کو پرانی کتاب کہہ کر مسترد کرنے کی صورت میں آئے۔ کفر جس شکل میں آئے کفر ہے، ارتداد جس شکل میں آئے ارتداد ہے، کفر جو لباس پہن کر آئے مسلمانوں کا دشمن ہے۔ مسلم قوم کو اس کے رب نے، اس کے رسول نے والے طور پر پابند کیے ہیں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، ہمیں آرڈر ہے، ہمیں حکم ہے اپنے رب کا، کفر کے خلاف منافقت کے خلاف جہاد کرو، اور ساتھ ہی واغلظ علیہم کفر کا گربان پکڑو، واغلظ علیہم کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈالو، واغلظ علیہم کفر کی راہیں روکو، واغلظ علیہم کفر کے پاؤں کاٹ دو، واغلظ علیہم کفر کے پاؤں سے زمین کھینچ لو، واغلظ علیہم کفر کے لیے زمین تنگ کر دو۔ ہمیں اپنے رب کا حکم ہے، اگر ہم صحیح معنی میں مسلمان بن جائے کفر دلوں میں گھس جائے، ہم مسلمان بن جائے کفر زمین چھوڑ جائے، ہم مسلمان بن جائے کفر سسکیاں لے کر پاک کے مر جائے، جو صحیح مسلمان تھے، جن کے اسلام، جن کے تقوی پرہیزگاری کی رب نے گواہی دی ہے، وَأَلْسَنَهُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَى، جن کے ایمان کی گواہی رب نے دی ہے، أُولَئِكَ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، جن کے ایمان کی گواہی رب نے دی ہے، أُولَئِكَ الرَّاشِدُونَ، جن کے ایمان کی گواہی رب نے دی ہے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میری مراد پیغمبر کی جماعت ہے، میری مراد اصحاب رسول ہے، انہوں نے اپنے ایمان کے تقاضے کو سامنے رکھ کر کفر کو ہمیشہ کے لیے دلوں میں گھسیر دیا تھا۔ اصحاب رسول ہی تھے جو اعلان کرتے نظر آتے تھے، اخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب،
تکبیر، تکبیر،
سے نکلا، کفر کیسر سے نکلا، کفر انطاکیہ سے نکلا، کفر قبرص سے نکلا، کفر شام سے نکلا، کفر مصر سے نکلا، کفر مکہ سے نکلا، کفر مدینہ سے نکلا، کفر وادی بدہ سے نکلا، کفر طائف سے نکلا. تاریخ گواہ ہے جب مسلمان صحیح معنی میں مسلمان تھے، کفر ہزنا کفر ناکاؤٹ ہو چکا تھا جب مسلمان صحیح معنی میں اپنے رب اور رسول کی اطاعت کرتے تھے، تو کفر کو لوہے کے چلے چبا دیا کرتے تھے. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ملت اسلامیہ کا ہر فرد اس بات کا فیصلہ کر لے کہ ہم جان دے دیں گے لیکن اپنے مذہبی معتقدات کو برباد نہیں ہونے دیں گے، مذہبی عبادت گاہوں کو تباہ نہیں ہونے دیں گے. آج اگر ملت اسلامیہ کا ہر فرد یہ فیصلہ کر لیتا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس طرح مسلمانوں کو پوری دنیا میں ذلیل کیا رہا ہے. میں آخر میں پاکستان کی حکومت سے، میں آخر میں بے نظیر بھٹو سے، میں آخر میں پیپلز پارٹی کی حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، تم راجیو سے دوستی ترک کر دو، تم راجیو سے تعلقات بند کر دو، تم راجیو کے ساتھ خلوت کی میٹنگیں بند کر دو، تم راجیو کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھانا بند کر دو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے ہم تمہیں بھی بابری مسجد کا دشمن سمجھیں گے، تمہیں بھی ہندوؤں کا ایجان کو سمجھیں گے.
جس مسلم کا خون نہ کھولے، جس مسلم کا خون نہ کھولے وہ بابری مسجد کے کام نہ آئے. کیسی بدوانی ہے جو رسول کے کام نہ آئے، صدیق کا کام نہ ہے، فاروق کا کام نہ ہے. اس مسلم کا خون نہ کھولے.
سامعین محترم، اگر ان حالات میں بینظیر راجیش سے سفارتی تعلقات قطع نہیں کرتی ہے، میں اسے بھی بابری مسجد کا دشمن کہنا ایمان کا فریضہ تصور کرتا ہوں. امین محترم، انجمن سوا سہارا سنی حقوق کی جنگ لڑنا چاہتی ہے. سوا سہارا پاکستان میں اصحاب رسول کے تقدس کے تحفظ کے لیے ہر وقت سر بکف ہے. جناب گیلانی کر، میں اس بات کو بھی وعدے کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ پاکستان میں ایک کفر بھری کتاب جو تازہ ترین کتاب ہے، جسے ہزاروں کی تعداد میں پھیلایا جا رہا ہے. میری مراد اس کتاب سے خمینی کا الہی سیاسی وصیت نامہ ہے. خمینی کی زندگی کا یہ آخری کفر ہے، خمینی کی زندگی کا یہ آخری بدل ہے، خمینی کی زندگی کا یہ آخری ارتداد ہے. وہ اس لیے لکھتا ہے کہ ایران میں جو قوم مجھے ملی ہے، ایسی قوم، ایسے مجاہد، ایسی پارٹی، ایسی جماعت محمد رسول اللہ کو میسر نہیں آئی. ایک نارا کتا کی توہین ہے،
خمینی کا کتا کہنا، خمینی کا سور کہنا، خمینی کا خنزیر کہنا، خمینی پہ لعنت، خمینی پہ لعنت، کافر کافر.
راجیش ہے بہت کے ساتھ کراچی کے روڈ پر بری طاقتی کے ساتھ یہ کہنا ایمان سانچتا ہوں، راجیو گاندھی اور خمینی برابر کے کافر ہیں.
خمینی راجو بھائی بھائی، خمینی راجو، خمینی راجو ہندو شیعہ، ہندو شیعہ، خمینی راجو.
راجیو بڑے مقصد کا تقدس کا مار کرنا چاہتا ہے. خمینی نے امہات المومنین اصحاب رسول
ان کا تقدس سوال کیے، ہمارے لیے بولو کف برابر ہے، ہمارے لیے راکی اسمانی برابر ہے، ہمارے لیے ہندوسیا برابر ہے، کفر کے خلاف، بدل کے خلاف، شرکت کے خلاف، بولال کے خلاف، سدھا صاحبہ کا ایک ایک تحقل، ایک ایک رضاکار حرمت سب بٹف ہے، اور میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں، یہ بات ہمارے دنیا پر یہ بات دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، بس نے کہا نکالیں گے یا خون میں آ کر بند ہوں گے،
دیں گے ہماری جان بڑی سخت جان ہے، رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح حقیقتوں کو ماننے اور تسلیم کرنے کی توفیق بخشے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔